أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين عرصہ تقریباً 10 سال کا گزر رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کیسٹ کے ذریعے سے خلیفہ وقت کا تمام دنیا کے احمدیوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. پہلے صرف آڈیو کیسٹس کے ذریعے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہی, پھر ویڈیو کیسٹس بیچ میں شامل ہو گئیں, لیکن بے حد محنت کے باوجود, بہت ہی جان کاہی کے ساتھ کام کرنے کے باوجود, بہت ہی معمولی کم حصہ تھا جماعت کا جس تک یہ آواز پہنچ سکی. حالانکہ میں جانتا ہوں کئی ممالک میں بعض رضاکار خدمت کرنے والوں کی ٹیمیں ہیں جو بہت وقت خرچ کرتی ہیں, اور ایک کیسٹ سے آگے کیسٹ بنانا, اس کا اس بات کا خیال رکھنا کہ کوالٹی اچھی ہے, پھر مختلف پتوں پر ان کو بھجوانا, ان کے حسابات رکھنا, بڑا لمبا محنت کا کام ہے. لیکن جماعت کرتی رہی, پھر بھی بہت ہی تھوڑی تعداد ہے احباب جماعت کی جن تک یہ پیغام براہ راست خلیفہ وقت کی زبان میں پہنچتے تھے. وجہ اس کوشش کی یہ تھی کہ میرا تجربہ ہے کہ جو بات خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی دوسرا پہنچاتا ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا براہ راست خلیفہ وقت سے کوئی بات سنی جائے. میرا اپنا زندگی کا لمبا عرصہ دوسرے خلفاء کے تابع, ان کی ہدایت کے مطابق چلنے کی کوشش میں صرف ہوا ہے, اور میں جانتا ہوں کہ کوئی پیغام پہنچائے کہ فلاں خطبے میں خلیفہ نے یہ بات کی تھی, اور خطبے میں خود حاضر ہو کر وہ بات سننا, ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اطاعت تو پھر بھی کی جاتی ہے خواہ پیغام کسی کے ذریعے پہنچے, لیکن پیغام کی نوعیت بدل جاتی ہے. مشکل یہ ہے کہ پیغام پہنچانے والے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ جس جذبے کے ساتھ, جن باتوں کو ابھار کر, نمایاں کر کے پیغام دینے والا پیغام پیش کر رہا ہے، بیان ہی اسی طرح پیغام کو آگے پہنچائے کہ اس کے جذبات، اس کے زیر و بم تمام کے تمام پیغام کے ساتھ دوسرے شخص تک منتقل ہو چکے ہوں. کوالٹی کا بیچ میں ضائع ہونا، یعنی اس کے مزاج کا بیچ میں ضائع ہو جانا ایک ایسی طبی بات ہے کہ انسان کی یادداشت تو زیادہ بھولتی ہے، لیکن الیکٹرانکس کی یادداشت کے ذریعے جو پیغام کیسٹ سے کیسٹ میں منتقل کیے جاتے ہیں، تیسری چوتھی پانچویں جنریشن میں جا کے اس کیسٹ کا مزاج ہی بدل جاتا ہے اور وہ بات ہی نہیں رہتی جو پہلی کیسٹ میں تھی. اسی لیے مدر کیسٹ کو ہمیشہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے آگے بار بار اسی سے آگے دوسری کیسٹ تیار کی ہوں. تو یہ مشکل تھی جس کی وجہ سے جماعت نے کوشش کی کہ کیسٹ کے ذریعے پیغام پہنچے تو خود براہ راست، یا براہ راست تو نہیں کہہ سکتے لیکن کیسٹ کے واسطے سے پورا پیغام احباب جماعت خود سنیں. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بہت محنت کے باوجود وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا. بعض جماعتوں کے متعلق میں جانتا ہوں، وہاں اگر 10,000 آبادی ہے تو بمشکل 200 یا 400 ہیں ایسے احمدی جو استفادہ کر سکتے تھے یا کرتے رہے، اور باقیوں کے متعلق میں رپورٹ ہی ملتی رہی ہے کہ کیسز بھیجائی جا رہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام فرما دیا ہے کہ جو جہاں تک خطوط سے میں نے اندازہ کیا ہے، اتنے دور دراز علاقوں میں لوگ بیٹھے براہ راست نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. حیرت سے انسان آج کی دنیا کی سائنس کا منہ تکتا رہ جاتا ہے کہ اس نے کیسی کیسی سہولتیں انسان کے لیے مہیا کر دی ہیں. زمبابوے سے خط ملتا ہے، نائجیریا سے خط ملتا ہے، دور دراز کے علاقوں سے اور خطوط ملتے ہیں، مشرق بعید سے خط ملتے ہیں، اور وہ سب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ سامنے کھڑے ہوں، ہم اسی مجلس میں بیٹھے ہوں. یہ پورے کے پورا احساس منتقل ہو جانا، یہ نہ کیسٹ کے ذریعے ممکن ہے نہ ویڈیو کے ذریعے ممکن ہے. ویڈیو میں بھی اگر یہ تصویر دکھائی دیتی ہے مگر کوئی زندہ تاثرات نہیں پہنچتے. ویڈیو ایک قسم کی تصویر ہے لیکن براہ راست ٹیلی ویژن کے ذریعے بات، پیغام اور تصویر جب پہنچتے ہیں تو اس کے ساتھ زندگی بھی پہنچ رہی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو اس مجلس کا حصہ محسوس کرتا ہے، اسی طرح اس کا دل دھڑکتا ہے. یہ کیفیات سب دنیا سے مل رہی ہیں. اور ایک اور خوشکن بات یہ کہ بہت سے غیر مسلم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب ہمارے خطبات میں شامل ہونے لگ گئے ہیں اور دوسری تقاریب میں بھی براہ راست ٹیلی ویژن سے استفادہ کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ایک نائجیریا کے بہت تعلیم یافتہ صاحب حیثیت عیسائی دوست تشریف لائے تھے اور مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کا بڑا خطبہ بھی سنا تھا جو قادیان سے پہلے جلسے سے پہلے کا تھا، اور جلسے کے پہلے دن کے تقریب میں بھی شامل ہوا، آخری تقریب میں بھی شامل ہوا، اور اتنا میرے دل پر اثر پڑا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا کیفیت ہے. وہ دعا کی غرض سے وہ حاضر ہوئے تھے اور یہ بتانے کے لیے کہ میں مستقل تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ اور بھی اس طرح بات پھیلتی چلی جا رہی ہے. ایک سے سن کر دوسرا دیکھنے کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اس سے تیسرا، اور اللہ کے فضل سے اب غیر مسلموں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا ایک بہت ہی عمدہ ذریعہ ثابت ہوگا. پھر ربوا میں اور باہر پاکستان کے دوسرے، ربوا سے باہر پاکستان کی دوسری جماعتوں میں تربیت کے لحاظ سے مجھے بڑی سخت فکر رہتی تھی، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کسی کی معرفت پیغام پہنچنا اور بات ہے، اور پھر ایک اور مشکل درمیان میں یہ آ پڑتی ہے کہ جو لوگ رفتہ رفتہ کمزور ہو رہے ہوں، ڈھیلے پڑ رہے ہوں، ان تک پیغام ویسے ہی نہیں پہنچتا. یعنی وہ مسجد میں حاضر ہوں تو ان تک بات پہنچے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص، ہر عہدے دار ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے और हर कमजोर को जो घर में बैठने वाला है उस तक आवाज पहुंचाए। लेकिन अब ये मालूम हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं बाकी जमातों से भी यही इत्तला मिल रही है कि वो अहमदी जो बहुत सुस्त थे, जो कभी जुमे में नहीं आते थे, कभी दूसरी मजालिस में शरीक नहीं होते थे, ये एक नया तरीक जो है बराह रास्त या बराह रास्ते में गलत कह रहा हूं बिलवास्ता सुनने का, मगर इस तरह सुनने का गोया बराह रास्त सुन रहे हों, ये इतना जाजिब नजर है, इतना दिलकशी वाला है कि मैं शौक की खातिर लोग आ जाते हैं। और बाज जगह जो मुयन अंदाजा मिला है कि जुमे में अगर 10,000 शामिल थे तो यानी ज्यादा से ज्यादा इतने शामिल होने वाले थे, तो इतने सुस्त पीछे पड़े हुए थे कि जब इन्होंने एक प्रोग्राम की गिनती करवाई है तो 23,000 थे उस प्रोग्राम में। और खुशी की बात यह है कि जो इसमें शामिल होते हैं वो फिर जुमे में भी आने लग जाते हैं और नमाजों की तरफ उनकी तवज्जो बढ़ जाती है। नाचे कसरत से ऐसे खतूत मिल रहे हैं कि हम वैसे ठीक ठाक थे मगर नमाजों में सुस्ती थी। बाजों ने लिखा है कि हम नमाज पढ़ते तो थे लेकिन जमा करके, और अब अल्लाह के फजल से जब आपसे बराह रास्त इन मौजूदात पर बातें सुनी हैं तो हमने कथित तौर पर फैसला कर लिया, सारे घर की तरफ से पैगाम था, मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे हम सब मिलकर ये फैसला कर चुके हैं कि अब आइंदा बकायदा नमाज को एहतमाम से पढ़ा जाएगा, वक्त पर पढ़ा जाएगा, बल्कि घर में भी बाजमात पढ़ी जाएगी। तो ये सारे फवायद हैं जिनकी तरफ पहले इतनी नजर नहीं थी। जब प्रोग्राम शुरू हुआ है तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल के साथ ये गैर मामूली अल्लाह की तकदीर है जो जमात को एक नए अजीम शान तरक्यात के दौर में दाखिल कर रही है। एक साहब ने ये लिखा कि जब हम ये सुन रहे थे तो मुझे वो आपका शेर याद आया और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये सदाए फकीराना हक आशना फैलती जाएगी शश जहत में सदा, तेरी आवाज है दुश्मन बदनवा दो कदम दूर दो चार पल जाएगी। उसने कहा कि देखो अब उसने लिखा कि अब मैं देख रहा हूं कि सारी दुनिया में आवाज फैल रही है। इस पर मुझे यह ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जो बज़ाहिर इत्तेफाकी बातें होती हैं खुदा ताला जब उनमें अपनी तकदीर डालता है तो अल्फाज दुरुस्त हो जाया करते हैं। आमतौर पर चहार बांग आलम में ये जहां सारी दुनिया में चारों तरफ के मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं, आवाज के शश जिहत में फैलने का मुहावरा मेरे लंबे नहीं आया कि पहले कभी इस्तेमाल हुआ हो। लेकिन उस वक्त मैंने बगैर सोचे हुए यानी बगैर कोशिश किए कि मैं क्या कह रहा हूं या क्या कहना चाहता हूं, शश जिहत का लफ्ज मुझे अच्छा लगा और वही मुहावरा मुंह से निकला। और अब टेलीविजन के जरिए शश जिहत हैं जो इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि चारों तरफ का सवाल नहीं है, आवाज और तस्वीर पहले ऊपर आसमान की तरफ जाती है, फिर आसमान से जमीन की तरफ उड़ती है, फिर चारों तरफ फैलती है। तो खुदा ताला ने शश जिहत के लफ्ज भी पूरे फरमा दिए। इसलिए मैं समझता हूं कि बाज दफा तसर्रुफात के ताबे बाज कलिमात इंसान के मुंह से निकलते हैं और उसको खुद कहने वाले को उनकी कुनों का इल्म ही नहीं होता कि मैं क्यों कह रहा हूं और बाद में ये बात क्या बनकर निकलेगी। तो ये अल्लाह के एहसानात हैं। मैं तमाम दुनिया की जमातों को मुतवज्जे करता हूं कि जिन कमजोरों के दिल में एक अचंभे की खातिर ही सही, ताजुब की वजह से ही सही, एक शौक तो पैदा हुआ है कि वो वही फिर गलत मुहावरा मुझसे निकलता है, मुझे देखें और मुझे सुने टेलीविजन के जरिए से, अगर वो एक दो दफा सुनकर वापस चले जाएं तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आए वो मुस्तकिल आ जाए, जो हमारा होकर रह जाए, आकर चले जाने वालों से हमें कोई मकसद कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। बड़ी दिल में तमन्ना यह है कि सारी जमात एक मरकज के गिर्द इस तरह इकट्ठी हो जाए जिस तरह शहद की मक्खियां शहद की मलका के गिर्द इकट्ठी होती हैं और अपनी अलग जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं कर सकती, और अलग जिंदगी में वो سروائیو نہیں کر سکتی, یعنی ان کی بقا کا کوئی بقا کی کوئی ضمانت نہیں, لازمن اکیلی اکیلی ایک مکھی مر جایا کرتی ہے. تو یہی روحانی جماعتوں کا حال ہوتا ہے. تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکزیت پر اتنا زور دیا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں اتنا زور نہیں دیا گیا. بس جو بکھرے بکھرے احمدی ہیں, جو کناروں پر چلے گئے, جن کا مرکز سے تعلق کمزور ہو گیا ہے, اب بہت اچھا موقع ہے کہ ان کو جب وہ ایک دفعہ آ جائیں تو اپنا لیا جائے, ان سے محبت اور پیار کا سلوک کیا جائے. آئندہ ان کو اگر وہ نہ آئیں تو بلانے کے لیے آدمی بھیجے جائیں, اور اسی طرح اور کمزوروں کی تلاش کی جائے کہ جہاں جہاں کوئی کمزور ہے وہاں اس تک پہنچ کر اسے یہ تحریک کی جائے کہ ایک دفعہ آ جاؤ, دیکھ تو لو, اور پھر رفتہ رفتہ میں امید رکھتا ہوں کہ جو آ جائے پھر وہ آ ہی جاتا خدا کے فضل سے. جہاں تک غیر احمدی مسلمانوں کا تعلق ہے, ان کے متعلق بھی ہر جگہ سے یہی خبریں مل رہی ہیں کہ جو ایک دفعہ آ جائے پھر وہ نہیں چھوڑتا اور بار بار آتا ہے. اور ایک بعض لوگ تو اتنا غیر معمولی طور پر جماعت احمدیہ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متاثر ہوتے ہیں, کیونکہ کسی نہ کسی خطبے میں کسی نہ کسی تعلق میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ چل پڑتا ہے. تو سچی آنکھیں پہچان لیتی ہیں سچائی کو, سوائے اس کے کہ کوئی جھوٹ سے اپنی آنکھوں کو مسخ کر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سچی آنکھ سچائی کو نہ پہچان سکے. تو اللہ تعالیٰ نے دراصل اکثر انسانوں کو سچی آنکھیں دی ہیں. وہ خود اپنی آنکھوں کو مسخ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر جھوٹ دیکھتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ سچائی کی آواز بھی پہنچتی چلی جاتی ہے. بس جن جن آنکھوں نے احمدیوں کو دیکھا ہے اور قریب سے دیکھا ہے, اگر وہ مسخ شدہ آنکھیں نہ ہوں, اللہ کے فضل کے ساتھ ان میں وہ یہ پیغام اپنے دماغ کو پہنچاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ کے عاشقوں کی یہ جماعت ہے, اور یہی پیغام ہر طرف سے آ رہے ہیں. بعض غیر احمدیوں کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں بھی مل رہی ہیں. تو اس سلسلے کو اللہ کے فضل کے ساتھ اور زیادہ عام کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں, اور ہوگا تو صحیح, کیونکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی تقدیر ہے جس نے جماعت کو اس نئے دور میں داخل کیا ہے, اور یہ اب سلسلہ پھیلنا ہی پھیلنا ہے. کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اس کو ہوا کے رخ پر چل کر اس کی مدد کریں تو مفت کا ثواب حاصل ہوگا. اب میں اس مضمون کی طرف واپس آتا ہوں جسے میں نے مکمل کیے بغیر مجبوراً چھوڑ دیا تھا, وقت ختم ہو گیا تھا. جب جماعت احمدیہ سب دنیا کے غم کی باتیں کرتی ہے, سب دنیا کی فکروں کے مضامین, سب دنیا کی فکر دل سے لگا کر ان کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے, تو بہت سے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے, طاقت کیا ہے, یہ کیسے دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. اور بہت سے احمدی دانشور بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک سمندر میں قطرہ زائد ڈالنے والی بات ہے, ورنہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ بھی سوچتے ہوں گے بعض کہ ہمیں ضرورت کیا ہے وہ کام سہیڑنے کی جس کام کی ہم میں طاقت نہیں ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہماری فطرت میں اگر یہ بات ہو کہ کسی کا غم محسوس کریں اور کسی کا دکھ دور کرنے کی کوشش کریں, تو ہم تو مجبور ہیں. اس میں عقل کا قصہ نہیں, دل کی مجبوریوں کی بات ہے. ایک شخص جو ہمدرد ہو, اگر کسی جگہ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے, تو تباً اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور بے اختیار قدم اس طرف اٹھتے ہیں تاکہ اس کی کمزوری کی تکلیف کو دور کیا جائے. ہمیں تو اس سے بہت زیادہ بڑھ کر بری نوع انسان سے محبت ہے, اس لیے کہ ہم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم ان لوگوں کے غلام نہیں جن کو دنیا کی فکر جو ہے وہ لطیفے کے طور پر دکھائی دیتی ہو. اردو میں ایک محاورہ ہے, چھیڑنے کی خاطر کہتے ہیں کہ قاضی جی تم دبلے کیوں ہو گئے. جواب دینے والا جواب دیتا ہے شہر کے اندیشے میں, اور سارے ہنستے ہیں. ये लतीफा उन लोगों के मुतल्लिक कहा जाता है जिनको जो दूसरों का गम दिल में लगा बैठे, और लतीफे का पैगाम यह है कि तुम्हें इससे क्या, दुनिया मरती है मरती फिर तुम क्यों पागल हुए हो। यानी ऐसा काजी जो शहर के अंदेशे में दुबला हो जाए उसके साथ रोने की बजाय उस पर हंसा जाता है, लेकिन हम किसी ऐसे काजी के गुलाम नहीं हैं, हम तो उस आखा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं जिसने कुल आलम के अंदेशे दिल को लगा रखे थे, जिनके मुताबिक आसमान से खुदा बार बार दुआही देता था कि इस दुनिया के गम में तू अपने आप को हराक कर लेगा। बस अगर हजरत अकदस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को सच्चा प्यार है तो हो ही नहीं सकता कि वो दुनिया के अंदेशे दिल को ना लगा बैठे। एक फितरत का एक तभी तकाजा है उसके लिए, इसके सिवा कोई तरीकेकार ही मुयस्सर नहीं। बस अगर अहमदी हजरत अकदस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सच्चा है तो उसे लाजमन ये अंदेशे दिल को लगाने होंगे, बल्कि इसके बगैर उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह से ताल्लुक ही सच्चा साबित नहीं हो सकता। बस ये मजबूरियां हैं, हमने तो ये काम करना ही करना है, हमें तो कोई दुनिया की ताकत इस बात से रोक नहीं सकती। लेकिन सवाल यह है कि जो काम अपनी ताकत से बढ़कर हो उसमें तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैं समझता हूं कोई काम भी किसी इंसान की ताकत से बढ़कर नहीं है अगर अकल और फहम के साथ उस काम के ऊंच नीच को समझा जाए, उसके सारे मसाइल पर नजर रखकर सही तजिया किया जाए। तो खुदा ताला ने हर इंसान में यह ताकत अता फरमाई है कि वो फैलकर अपनी खूबियों को तमाम दुनिया तक आम कर दे। ये नुक्ता मुझे नबूवत से समझ आया है। एक नबी को खुदा खड़ा करता है, सारी कौम के हालात उसने बदलने होते हैं। ऐसी कौम के हालात उसने बदलने होते हैं जो नेकी को कबूल करने पर किसी सूरत आमादा नहीं हो रही होती, जो हर फूल के बदले पत्थर मारने पर तैयार हो। अब अगर दुनिया के उस मंतक को इस पर लगाकर देखें जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि तुम थोड़े से कमजोर से लोग हो, तुम्हें मुसीबत क्या पड़ी है दुनिया के गम से हेरने की, और शेर भी लो तो कर क्या सकते हो। उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि हमने जब नबूवत के मजमून पर गौर किया तो हमें समझ आई कि खुदा ताला ने इंसानों में तकदीरें बदलने की सलाहियतें रखी हैं। सिर्फ मिनहाजी नबूवत पर चलना जरूरी है। एक नबी को खुदा खड़ा करता है और सारी कौम के हालात बदल देता है, और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया के हालात बदलने के लिए खड़ा कर दिया। तो हकीकत यह है कि अगर इसमें कोई माकूलियत ना हो, कोई गहरा सच्चा फलसफा ना हो, तो खुदा ताला ऐसी बात कर ही नहीं सकता। पर जमात अहमदिया क्योंकि हकीकी तौर पर हजरत अकदस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम है और आशिक है, और आप ही की खातिर कायम की गई है, आप ही के पैगाम को दुनिया में गालिब करने के लिए इसे इस जमात को खड़ा किया गया है, इसलिए उसकी बुनियादी सिफत यह होनी चाहिए जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी सिफत थी, रहमतुल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनना होगा। तभी मैंने पिछले खुतबे में इंसानियत के लिए अपने आप को वक्फ करने की तालीम दी थी। ये कहा था कि इस साल को इंसानियत का साल बनाए, जितनी ताकत है उस ताकत के मुताबिक आप दुनिया को सही पैगाम पहुंचाएं, लेकिन ताकत के सही इस्तेमाल के लिए अकल की जरूरत होती है, और अगर सही इस्तेमाल हो तो इंसान कमजोर होने के बावजूद भी बड़े बड़े काम कर सकता है। एक दरिया का रुख बदलना हो, अगर जहां से दरिया निकलते हैं वहां से रुख बदले जाएं तो बहुत आसानी के साथ वो काम हो जाता है, लेकिन क्योंकि और भी बहुत से दरिया छोटे छोटे बाढ़ में शामिल होते रहते हैं इसलिए ये काम फैला हुआ और मुश्किल भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जब सिमतें मुकर्रर की जाएं तो आराग में जो जाविया है उसका बदलना तो मुश्किल नहीं हुआ करता, اور زاویے کے بدلنے سے دور دور کے کنارے پر زمین آسمان کا فرق پڑتا دکھائی دیتا ہے. بس عقل سے کام لیا جائے اور آغاز میں کوشش کی جائے ان جگہوں پر ہاتھ ڈالا جائے جو منبع کی حیثیت رکھتی ہوں, جو بنیادی زاویوں کی حیثیت رکھتی ہوں, تو وہ کام جو بظاہر آپ کی طاقت سے باہر ہو وہ آپ کی طاقت کے اندر بھی آپ کی طاقت کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے. تبھی میں نے تحریر کی تھی کہ مختلف جہت سے انسانوں کے لیڈروں اور رہنماؤں تک پہنچیں. جب سر تک پہنچیں گے, جب دماغ تک پہنچیں گے, تو جسم کے ہر عضو تک پہنچنا ضروری نہیں رہتا. پھر وہ دماغ جو آپ کی باتیں سن کر آپ کا قائل ہوتا ہے وہ از خود اپنے جسم کو آپ کے تابع کر دے گا. بس یہ وہ وقت ہے کہ لیڈروں تک پہنچنا ضروری ہے. افریقہ میں جو تبدیل عظیم الشان انقلابی تبدیلی واقعہ ہوئی ہے کہ جہاں دو دو تین تین ہزار ایم جی ہوتے تھے وہاں 50-50 ہزار سالانہ ایم جی ہونے لگے ہیں, وہاں یہی ترکیب استعمال کی گئی. اور یہی میں نے وہاں کے عمراء کو سمجھایا کہ تم یہ کر کے تو دیکھو انفرادی طور پر تم کب تک افریقہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے. ایک ایک کے پاس پہنچو گے تو جتنے تم تبدیل کرو گے اس سے زیادہ تمہارے مخالف بچے پیدا ہو رہے ہوں گے. ایسے لوگوں تک پہنچے جن تک پہنچنے کے ساتھ تم ہزاروں تک پہنچتے ہو. اور بعض ایسی بھی دنیا میں ہیں جن کے پہنچنے سے انسان لاکھوں تک پہنچ سکتا ہے. تو ان تک پہنچو اور قوم کے سربراہوں کو پکڑو, ان کو قائل کرو. جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ خود بخود چلے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جن جن ممالک میں اس نصیحت پر عمل کیا گیا وہاں حیرت انگیز تبدیلیاں ہوئیں. بعض جگہ نہیں کیا گیا اور اپنا وقت ضائع کیا گیا. پھر پیچھے پڑ کر باہر سے مرکز سے آدمی بھجوا کر زبردستی ان سے یہ طریق جاری کروایا گیا, اور دیکھتے دیکھتے اب ان کی رپورٹوں کی کیفیت ہی بدل گئی ہے, کہاں پلٹ گئی ہے. ابھی کل ہی ایک ملک سے رپورٹ آئی ہے جو پہلے کہا کرتے تھے ہم آپ کی ساری باتیں مان رہے ہیں, سب ہدایتوں پر عمل کر رہے ہیں, لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا. اب رپورٹ آئی ہے, خوشیوں سے لگتا ہے کہ قلم سے وہ سیاہی اچھل اچھل کے نکلی ہوگی, کود کود کر باہر آ رہی ہوگی. کہتے ہیں عجیب واقعہ ہوا ہے, فلاں جگہ جب ہم نے مہم چلائی تو اتنے ہزار ایم جی ہو گئے جہاں پہلے سال میں ایک دو دو چار چار بھی ہوا کرتے تھے, ان علاقوں میں 10-10 ہزار ایم جی ہونے لگ گئے ہیں. تو یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے, ساری جماعت کو اس کو استعمال کرنا چاہیے. جو شریف لوگ ہیں ان کے بھی بعض سربراہ ہوتے ہیں, اگر ان کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سربراہوں کو پکڑو. اور دنیا کے سیاستدان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, ان کو اس وقت سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ سمجھ جائیں تو ساری دنیا سے فساد اٹھ سکتے ہیں, کم سے کم سمٹ ضرور سکتے ہیں. اس سلسلے میں میں چند باتیں خصوصیت کے ساتھ تیسری دنیا کے سیاستدانوں کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں. یعنی براہ راست ان تک تو نہیں پہنچے گی بات, لیکن جماعت احمدیہ میں جہاں جہاں بات پہنچانے کی استطاعت ہے وہاں ان لوگوں کو سمجھائیں اور عقل دیں. جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے سیاست میں گرتی ہوئی اخلاقی حالت دنیا کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے. اور تیسری دنیا کے سیاستدان تو اخلاقی لحاظ سے تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے. ان کے ہاں تین ہی مقاصد ہیں, اس کے سوا معلوم ہوتا ہے سیاست میں حصہ لینے کا اور کوئی مقصد ان کو دکھائی نہیں دیتا. اول طاقت حاصل کرنا, دوسرا طاقت سے چمٹے رہنا, جو کچھ ہو جائے طاقت ایک دفعہ حاصل ہو جائے اس کو چھوڑنا نہیں. تیسرا یہ کہ طاقت حاصل کر کے تمام قومی اور ملی مفادات کو ذاتی خاندانی اور جتھے کے مفادات میں تبدیل کرنا. یہ تین باتیں ہیں جو اس وقت تیسری دنیا کی سیاست کا خلاصہ بن گئی ہے. اور اس کے نتیجے میں ساری قوم اتنا مصیبتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور اس طرح ظلم کی چکی میں پیسی جاتی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہی تین باتیں ہیں جو ہر برائی کی ذمہ دار بن چکی ہیں. سیاستدانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم عقل و شعور سے کام لو, قوم کے دور کے مفادات کی بات سوچو, ورنہ تم لوگ سارے پیچھے جاؤ گے, تمہاری داستانیں مٹ جائیں گی. یہ وہ دور ہے جبکہ تیسری دنیا کے سیاستدان کو باشعور ہو کر عالمی مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کے حوالے سے اپنی سیاست کو درست خطوط پر چلانا ہوگا. اب میں مثال دیتا ہوں ہندوستان اور پاکستان کے سیاستدانوں کی. یہ دونوں سیاستدان ایک لمبے عرصے سے عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں, اور جو باتیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں اور ہیجان پیدا کرتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, یہاں تک کہ دن بدن عوامی مزاج مشتعل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہیجان پکڑتا چلا جا رہا ہے, اور سیاستدان سوچتا ہی نہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا نقصانات ہوں گے. ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ دونوں ملک جنگوں میں مبتلا ہوتے ہیں, جیسا کہ کئی دفعہ ہوئے, اور ہر جنگ کا نقصان غریب کو پہنچتا ہے, اور ایک مستقل نقصان ہے جو غریب کے سر پر سوار ہے, اس کی چھاتی پہ مونگ ڈال رہا ہے لیکن اس کے منہ میں مونگ کا دانا نہیں پڑتا, اور وہ یہ ہے کہ انتہائی غریب ہونے کے باوجود, یعنی امیر ملکوں کے مقابلے پر دیکھیں تو پاکستان اور ہندوستان انتہائی غریب ہیں, اس کے باوجود ان کے ڈیفنس پر یعنی دفاع پر اخراجات امیر ملکوں سے دسیوں گنا زیادہ ہیں. 7-7% ساری قومی دولت کا دفاع پر خرچ ہو رہا ہے, اور جتنا ہندوستان میں ہو رہا ہے ویسا ہی پاکستان میں ہو رہا ہے. ایک دوسرے سے اس بات میں مقابلے ہوتے ہیں کہ دفاعی ضروریات سب سے اہم ہیں, اور اس نعرے کے اوٹ کی اوٹ میں غریبوں کا پیٹ کاٹ کر سارے قوم کی دولت کو ایک ہی سمت میں بہایا جاتا ہے اور مزید تقاضے ہوتے چلے جاتے ہیں, اور جب بھی یہ سوال اسمبلیوں میں اٹھایا جاتا ہے تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے تو کیا تم قوم کے وفادار نہیں ہو, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خطرات ہیں اور قوم کی بقا ہر دوسری چیز پر فائق ہے. یہ بات تو درست ہے لیکن نعرہ کھوکھلا ہے. قوم کی بقا انسانوں کی بہبود کے لیے کی جاتی ہے. اگر قوم کی بقا انسانی بہبود کے خون چوس جائے تو اس بقا کا کیا مقصد ہے؟ اور خطرات کے متعلق یہ دیکھا نہیں جاتا کہ آ کہاں سے رہے ہیں. خطرات اندرونی ہیں دونوں ملکوں میں, بدنیتوں کے فسادات ہیں, خودغرضیوں کے فسادات ہیں یا کم عقلیوں کے فسادات ہیں. دونوں ملک کے غریب عوام کو بعض جذباتی نعروں میں مبتلا کر کے ان کو اتنا زیادہ مشتعل کر دیا جاتا ہے, اور پھر ان کی سوچوں کو ایسا معروف کر دیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ اپنے وہی رہنما چنتے ہیں جو ان باتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں. عقل دینے والا رہنما قوم کو پسند ہی نہیں رہتا, گویا کہ سیاستدان صرف اپنی معقول سیاست کی خبر ہی نہیں کھودتا بلکہ ہمیشہ کے لیے قوم کے مفادات کو دفنا دینے کے لیے قبر کھود رہا ہوتا ہے. جب میں ہندوستان گیا تھا تو وہاں بعض دانشوروں سے میری گفتگو ہوئی, کشمیر کا مسئلہ تھا مثلا, میں نے ان سے کہا کہ آپ عقل سے کام لیں اور اس مسئلے کو اس طریق پر سلجھائیں, تفصیلی باتیں ہوئیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو یوں مسئلہ ہے, پاکستان یوں کر رہا ہے, فلاں یوں کر رہا ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ یہ فرضی باتیں یا مصنوعی باتیں چھوڑ دیں, واقعہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کا غریب کشمیر کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. اگر کشمیر کا مسئلہ اتنی دیر تک نہ چلایا جاتا تو ہندوستان کے دفاع پر آپ کو 10% بھی خرچ نہ کرنا پڑتا. یہی حال پاکستان کا ہے, کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو عقل سے کام لیں, غور کریں کہ اس اتنی خوفناک جو خون چوسنے والی جونک لگ گئی ہے آپ کے ساتھ, اس کو اتارنا کس طرح ہے؟ اب تو یوں لگتا ہے کہ جونک پالنے کے لیے سارا خون بنایا جا رہا ہے. جب باتیں تفصیل سے آگے بڑھی تو پھر انہوں نے وہ بات سمجھ گئے, اور میں اس بات سے بڑا خوش ہوں کہ ہندوستانی سیاستدانوں نے جب بات سمجھی ہے تو اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھالنے کی بھی کوشش کی ہے. چنانچہ وہ بات سمجھ کر انہوں نے کہا کہ بات اب میں سمجھ تو گیا ہوں، ضرورت اسی بات کی ہے، اور جو اصول آپ نے بیان کیے ہیں ان سے بھی مجھے اتفاق ہے کہ انہی اصولوں پر معاملے طے ہونے چاہیے، مگر کریں کیا، ہمارے عوام اس کو سن ہی نہیں سکتے، عوام میں ان باتوں کی برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ 20-30-40 سال سے آپ لوگ یعنی قوم کے رہنما عوام کا مزاج بگاڑ رہے ہیں، اس کی بیماریوں کی پرورش کر رہے ہیں، اس کی مزاج کی اچھی صحت مند حالتوں کو اجاگر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ دو قسم کے نبضوں پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں، ایک حکیم ہے جو نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ اس لیے کہ نبض کا مزاج سمجھے اور بیمار مزاج کی اصلاح کی کوشش کرے، اور ایک سیاستدان ہے جو قوم کی نبض پر انگلیاں رکھ دیتا ہے اس لیے سے کہ مزاج کو سمجھے اور بگڑے ہوئے مزاج کو اور ابھارے۔ بالکل برعکس مقاصد کے لیے نبض دیکھی جاتی ہے، یعنی ہمارے غریب ملکوں میں یہی حال ہے اس وقت کہ ہر سیاستدان، سب سے بڑا قابل اور عیار اور شاطر سیاستدان وہ ہوگا جو قوم کی نبض بیمار سمجھ کر اس بیماری کو ابھارے، اس کے ساتھ کھیلے اور اس کے نتیجے میں اس بیماری کا پھل بن جائے، اس بیماری سے طاقت حاصل کر کے وہ قوم کا رہنما بنے۔ یہ اصلاح جب تک سیاست کے مزاج کی جب تک اصلاح نہیں کی جاتی، ان کو سمجھایا نہیں جاتا کہ تم دیکھو ہم لوگ مارے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں مظالم میں، ہمارے ہاں غربتیں بڑھ رہی ہیں، سفاکی بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہے ہیں، اور جتنا جتنا ملک اقتصادی لحاظ سے نیچے گرے گا اتنا ہی زیادہ جرائم اوپر چلیں گے، اوپر بڑھیں گے یا اوپر کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ یہ طبی قانون ہے جس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اقتصادی گراوٹ کے نتیجے میں لازماً جرائم بڑھتے ہیں، اقتصادی ترقی سے بھی بڑھتے ہیں مگر اور قسم کے، مگر جب قوم اقتصادی ترقی کے کچھ مزہ دیکھ لے اور کچھ مزاج گندے ہو چکے ہوں، پھر اقتصادی گراوٹ بہت تیزی کے ساتھ جرائم کی پرورش کرتی ہے۔ تو آپ کا تو آوے کا آوا بگڑ چکا ہے، بگڑ جائے گا اگر آج نہیں بگڑا تو، آثار بہت خطرناک ہیں۔ یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، پھر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سیاست میں کچھ اصول بنائیے، معاملات حل کرنے سے پہلے آپس میں یہ تو فیصلہ کریں کہ ہم عدل کو دنیا میں قائم کریں گے، اور جو بھی معاملات طے ہوں گے عدل کے اصول پر ہوں گے، کیونکہ عدل کا اصول کسی بارڈر کے پاس جا کے رک نہیں جایا کرتا، عدل ایک بین الاقوامی تصور ہے، ہندوستان پر بھی اسی طرح اس کی راجدھانی ہوگی جیسے پاکستان پر ہوگی، لیکن عدل کی اطاعت تو قبول کریں، اگر نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تلوار کے ذریعے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تلوار کے ذریعے اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، خون بہیں گے، غریبوں کے خون چوسے جائیں گے، دن بدن آپ کی اخلاقی حالتیں گرتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ایک ہی طریق ہے جس کو آپ کو لازماً اپنانا پڑے گا، ان عدل کا وہ تصور قبول کریں جو قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے، نہ وہ مذہب کو جانتا ہے، نہ وہ رنگ نسل کو جانتا ہے، نہ کسی جغرافیائی حدود کا آشنا ہے، وہ انسانیت کا آشنا ہے، انسانیت کا دوست ہے۔ بس یہ قطعی فیصلہ کرنے کے بعد، جو بہت مشکل اور کڑوا فیصلہ ہے، پھر بعض نتائج نکالنے ہوں گے، پھر قوم کی تربیت کرنی ہوگی، دونوں طرف ایک بڑی وسیع مہم چلانی ہوگی کہ قوم کے مزاج میں عدل داخل کیا جائے، ان کی نفسیاتی کمزوریوں کو پکڑ کر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اسی ضمن میں ایک بہت ہی اہم بات مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے، مذہب کا استعمال ان دونوں ملکوں میں اتنا بھیانک ہے اور اتنا منفی ہے کہ اگر سیاسی اصلاح ہو بھی جائے تو مذہب اس قوم کو پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ مذہب میں آج تک شاید کبھی کسی قوم میں ایسی ٹریجڈی، اتنا بڑا المیہ نہ ہوا ہو جتنا اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں کھیلا جا رہا ہے، یعنی دونوں طرف ایسے مذہبی دیوانے ہیں جو مذہبی تعلیم کے دشمن ہیں اور مذہبی نظریات کے عاشق ہیں۔
اتنا بڑا تضاد ہے کہ اس تضاد کے ساتھ کہیں سچائی پرکھ بھی نہیں سکتی.
یعنی ہندو بھی ہندو نظریے کے تو عاشق ہیں لیکن ہندو اخلاقی تعلیم سے لا بلد ہے, کلیتاً ناشنا ہے. اور ادھر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ روزمرہ اخلاقی گراوٹ زیادہ سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن نظریات کی حفاظت کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں, اور نظریات جو اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں. اس لیے صرف سیاست کی اصلاح کی بات نہیں ہے, سیاست کو مذہبی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی. اور پہلی توجہ تو یہ کریں کہ مذہب میں دخل اندازی چھوڑ دیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سیاست خود مذہب کو گندا کرنے میں مددگار ثابت ہو جاتی ہے. غلط وہی نبض والا حال ہے, مذہبی لوگوں کی نبض پر سیاستدان ہاتھ رکھتا ہے اور جو ان میں شریف النفس لوگ ہیں ان کو ناکارا کر کے ایک طرف پھینکتا چلا جاتا ہے. وہ جو حق گو ہیں, جو ہر حال میں کلمہ حق بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, وہ سیاستدان کے کسی کام کے نہیں رہتے. وہ سارے گندے انڈوں کی طرح ایک طرف پھینک دیے جاتے ہیں, پھر وہ سوالے انڈے سیاست کی نظر میں باہر نکالے جاتے ہیں جن میں سے ہر انڈا گندا اور بدبودار ہے, جو ذہن سے بھرا ہوا ہے. اور ان سے مذہبی رہنماؤں سے آشنائی کی جاتی ہے جو مغلظات بولتے, گند پھینکتے ہر طرف, ظلم کی تعلیم دیتے اور محبتوں کو مٹاتے اور نفرتوں کو اجاگر کرنے والے سیاستدان, یہ مذہبی لوگ, یہ پھر سیاستدان کے قریبی اور دوست بن جاتے ہیں. مذہبی دنیا میں بھی بعض اصول جاری کرنے کی ضرورت ہے, دونوں طرف, ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. جس طرح سیاست میں عدل کے تصور کو اپنانے کے بعد, اس اصول کو پکڑ بیٹھنے کے بعد پھر مسائل حل ہو سکتے ہیں, اسی طرح مذہبی امور میں بھی بعض بنیادی اصولی فیصلے کرنے ہوں گے. ایک فیصلہ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اپنی سیاست پر حکمران نہیں کریں گے. یہ مضمون جو ہے یہ میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں. مذہبی اقدار کو, مذہبی اخلاق کو سیاست پر حاکم کرنا ضروری ہے, لیکن مذہبی نظریات کو اگر سیاست پر حاوی کر دیں گے تو دونوں جگہ مختلف قسم کی متقابل حکومتیں وجود میں آئیں گی. اگر پاکستان میں مثلا جو ایسی حکومت جسے وہ اسلامی کہتے ہیں, جس کا تصور ابھی تک واضح ہو کر کسی مولوی کے دماغ میں بھی نہیں آج تک ابھرا, لیکن نعرہ موجود ہے, بس میں اس نعرے کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جسے وہ اسلامی حکومت کہتے ہیں اگر وہ حکومت نافذ کریں تو جہاں تک میں نے ان کے اسلامی تصور کا مطالعہ کیا ہے وہ عدل سے آ رہی ہے, وہ یک طرفہ ہے. اس کا نعرہ یہی ہے کہ اس ملک میں اول شہری مسلمان ہوگا اور ہر دوسرے شہری کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے, مسلمان کے تابع ہوں گے, یہاں تک کہ مسلمان کے مقابلے پر اس کی گواہی بھی نہیں سنی جائے گی. اس قسم کا خوفناک مذہبی نظام جاری کرنے کا تصور مولویوں کے دل میں ہے کہ اگر اس تصور کو قبول کر لیں اور سیاست کو مذہب کے تابع کر لیں تو اس کے برعکس ہندوستان میں بھی یہ حق ہوگا اور ایک طبی انسانی حق ہوگا کہ وہ ہندو تصور کو وہاں نافذ کریں. بس اگر ہندوستان میں ہندو مذہبی تصور قانون کا حصہ بن جائے یا قانون پر حکومت کرنے لگے, اور پاکستان میں مسلمانوں کا موجودہ اسلامی تصور پاکستان کا حکمران ہو جائے, تو ناممکن ہے کہ قیامت تک ان دونوں کو سلح ہو سکے. پھر تو دونوں طرف خون کی ہولیاں کھیلی جائیں گی اور ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت بڑھتی ہی چلی جائے گی, اور سیاسی اصلاح ایک کوڑی کے کام کی بھی نہیں رہے گی. اس لیے یہ دونوں اصلاحیں بیاخت ضروری ہیں. یہ اصول بنانا ضروری ہے کہ ہندوستان میں بھی حکومت آزاد ہو اور انصاف پر مبنی ہو, حق پر مبنی ہو, کسی ایک مذہب کے تصور پر مبنی نہ ہو. تمام بنے نو انسان جو اس ملک کے باشندے ہوں ان کے تمام کے حقوق برابر ہوں, اور چونکہ ان کے مذہب مختلف ہو سکتے ہیں اس لیے مذہب کی طرف سے حقوق نہیں بانٹے جائیں گے. بلکہ ایک یکساں انسانی اصول کے تابع حقوق بانٹے جائیں گے. اور وہ وہی تصور ہے جس کو قرآن کریم عدل کا تصور, حق کا تصور, عدل اور حق کے تصور کے طور پر پیش کرتا ہے. یہ فیصلہ جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بعض اس کی مزید کڑیاں ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہوگا, ان پر بھی ہاتھ ڈالنا ہوگا. ورنہ صحیح معنوں میں انصاف کے ساتھ ان باتوں پر عمل ہو نہیں سکتا, یعنی سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ ان باتوں پر عمل نہیں ہو سکتا. وہ ہے مذہبی نفرتیں پیدا کرنے کا رجحان, مذہب میں ایک دوسرے کے خلاف غلیظ زبانیں استعمال کرنے کا رجحان, مذہبی دلازاری کا تصور, اور یہ کوشش کہ مذہبی دلازاری کے نام پر ہر مقابل کے حقوق تلف کر لیے جائیں. یہ بیماریاں ہیں جن کی اصلاح کے بغیر اعلیٰ درجے کا مذہبی ماحول قائم نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں تین چار باتیں اصول کے طور پر مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا, مذہبی اصول جو دونوں طرف تسلیم کرنا اور پھر اس کو سمجھوتوں کے ساتھ رائج کرنا ضروری ہے, وہ مذہبی آزادی کا حق ہے. ہر قوم کو, ہر قوم کے ہر طبقے کو, ہر مکتبہ فکر کو مذہبی آزادی کا حق ہوگا. اس پر دونوں حکومتوں کے سمجھوتے ہونے ضروری ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. مذہبی آزادی کا جب حق آپ دیتے ہیں تو اگلا قدم تبلیغ کا بیچ میں داخل ہو جاتا ہے. کیا الف کو بے کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے یا بے کو بھی الف کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے؟ مذہبی آزادی کے تصور میں ہر طرف سے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کو برابر تبلیغ کا حق ہوگا. جب تبلیغ کا حق دیتے ہیں تو پھر فتنہ و فسادات کا گویا دروازہ کھولا جاتا ہے. کیا تبلیغ کا حق دینا اور فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ یہ مسئلہ حل کرنا ضروری ہوگا. تبلیغ کے ذریعے فتنہ کیوں پھیلتا ہے پہلے تو اس پر غور کرنا ضروری ہے. اگر اس لیے پھیلتا ہے کہ تبلیغ کرنے والا غلیظ زبان استعمال کرتا ہے, گند بولتا ہے, مخالف آدمی کو اور اس کے رہنماؤں کو گالیاں دیتا ہے, اور جہاں زور چلے وہاں تلوار استعمال کرتا ہے, تو پھر اس چیز کا نام تبلیغ کی آزادی یا تبلیغ کا حق دینا نہیں ہے. یہ تو حد سے زیادہ حماقت اور جہالت ہے, اسے تبلیغ قرار دے ہی نہیں سکتے. اس لیے اس کو تبلیغ کا حق قرار دے کر اس کو کسی ملک میں جائز قرار دینا خودکشی کے مترادف ہوگا. دوسرا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تبلیغ کے نتیجے میں فساد کیوں ہوتا ہے, اس کا کوئی اور جواب کیا ہے؟ اس کا دوسرا جواب اور حقیقی اور اصل جواب وہ ہے جو انبیاء کے آغاز پر ان کی خون سے لکھی ہوئی تاریخ سے ہمیں ملتا ہے. جتنے دنیا میں انبیاء آئے ہیں, جتنے مذہبی بڑے بڑے رہنما مقدس بزرگ پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے جب بھی تبلیغ کی ہے فتنہ و فساد ہوا ہے اور خون بہایا گیا ہے. اور یہ بات آغاز آخرت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مکالمے کی صورت میں لوح محفوظ پر لکھ رکھی تھی, اور قرآن کریم نے اس لوح محفوظ سے لے کر ہمارے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا, کیا اس لیے کہ وہ خون بہائے زمین میں اور فساد برپا کرے؟ تو فرشتوں نے بھی اپنی لاعلمی کے نتیجے میں یا معصومیت کے نتیجے میں ابن آدم کو خدا کے خلیفہ کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا اس فساد اور اس فتنے کا جو اس کی پیدائش کے بعد ظہور میں آنا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد فرما دیا, غلط قرار دیا, جس کا مطلب ہے کہ غلط تجزیہ کر بیٹھے ہیں. پس سیاست دان کے لیے بھی ضروری ہے کہ خدا کے تجزیے کو قبول کرے اور ان کو جو فرشتے دکھائی دیتے ہیں ان کے تجزیے کو رد کر دیں. ان کو تو آج کل اپنے مولوی فرشتے دکھائی دیتے ہیں. اگر مولویوں کا تجزیہ شیطان کے تجزیے کے سے ملتا جلتا ہو تو وہ تجزیہ جہنم میں پھینکنے کے لائق ہے. خدا ہی کا تجزیہ درست ہے, اور اللہ کا تجزیہ جو بعد میں نبوت کی تاریخ کی صورت میں ہمارے سامنے کھلا ہے اور کھلتا چلا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ نبیوں نے تبلیغ میں ہمیشہ محبت سے پیغام دیا ہے, عقل سے پیغام دیا ہے, انصاف کے ساتھ پیغام دیا ہے, صلح کا پیغام دیا ہے, اور ہدایت اور حق کی طرف جس کی طرف جس کو وہ حق اور ہدایت سمجھتے تھے پورے خلوص کے ساتھ بلایا ہے. قوم کو مار مار کر یہ باتیں نہیں سمجھائیں, بلکہ یہ باتیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ قوم نے مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیا. حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قائم گئے تھے اس وقت بھی تو ایک فتنہ پیدا ہوا تھا. آج کے سیاسی رہنما اس ایک واقعہ کو دیکھ لیں تو ان کے چوڑا طبق روشن ہو جائے, تب ان کو سمجھے کہ فتنہ ہوتا کیا ہے اور تبلیغ کی آزادی کا کس کو کہتے ہیں. حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام کو ساتھ لے کر طائف کی سنگلاخ پہاڑیوں پر گئے اور تبلیغ شروع کی تو چاروں طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ ہوئی. قوم کے سردار نے آپ کے پیچھے غنڈے اور لفنگے لگا دیے, جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے, منہ سے گالیاں بک رہے تھے اور پتھر آن صلی اللہ علیہ وسلم پر برسا رہے تھے. جب تک وہ خون بہتا بہتا جوتوں میں چلا گیا اور اس خون اپنے خون کی دلدل سے پاؤں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا. بڑے صبر کے ساتھ, بڑی ہمت اور حوصلہ کے ساتھ اسی طرح حق کا پیغام دیتے ہوئے آپ اس بستی سے باہر نکلے ہیں. وہ وقت تھا جب کہ آدم اور خدا کا مکالمہ ایک حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرا ہے, اور اس مکالمے کی صداقت کو پہچاننے کا اس سے بہتر کوئی وقت دنیا پہ کبھی نہیں آیا. وہ کون سا فساد تھا اور کون سا خون تھا جو بہا گیا, وہ سب سے سچے انسان کا, دنیا کے سب سے معصوم انسان کا خون تھا جو بہا گیا تھا, اس نے کسی کا خون نہیں بہایا تھا. فساد اس کے خلاف استعمال ہوا تھا, اس نے خود فساد برپا نہیں کیا تھا. بس ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اس بات کا پیغام دوسرے کو پہنچائے جس کو وہ سچائی سمجھتا ہے. اس کے نتیجے میں اگر فساد برپا ہوتا ہے تو فساد برپا کرنے والے اس کے ذمہ دار ہیں, خدا اور خدا کے نبی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. بس اگر اس اصول کو سمجھ کر دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے اور مذہبی آزادی کا حق لینا ہے تو تمام مذہبی فساد دنیا سے مٹ سکتے ہیں, کیونکہ اس صورت میں اگر ایک کروڑ آدمی بھی ایک معصوم آدمی کی درپا ہوں گے تو حکومت جب تک حکومت حکومت پر فائز جب اربابِ حکومت جب تک اس حکومت پر فائز ہیں وہ ایک کروڑ کی مخالفت کریں گے, اس ایک کے حق میں بولیں گے. کیونکہ جب محمد رسول اللہ کا خون طائف میں بہایا جا رہا تھا تو تمام دنیا کے اربوں انسان بھی اگر اس وقت آپ کے مخالف ہوتے ہیں تو خدا اور اس کے فرشتے ایک محمد کی تائید میں کھڑے ہو جاتے اور ان قوموں کو جھوٹا قرار دیتے اور ہلاک ہونے کے لائق قرار دیتے. یہ قانون ہے انصاف کا جو مذہب کی دنیا میں لازماً لاگو کرنا ہوگا, اس کے بغیر مذہب کی دنیا میں امن قائم ہو نہیں سکتا. یہی وہ انصاف تھا جس نے نوح کی قوم کے ساتھ ایک سلوک کیا ہے. عجیب انصاف ہے, چند آدمیوں کی خاطر لاکھوں کو سزا ہستی سے کل لیا تھا, ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا, لیکن اس لیے کہ فساد کے وہ ذمہ دار تھے نہ کہ وہ چند معصوم. آج کل کی حکومتوں کا یہ قانون ہے کہ یہ دیکھو کہ دو متقابل گروہوں میں سے کمزور کون سا ہے اور طاقتور کون سا ہے, اور یہ تسلیم شدہ سیاسی اصول ہے کہ ہرگز کمزور کی خاطر خواب و حق پر ہو طاقتور اکثریت سے مقابلہ نہیں کرنا. اگر یہ اصول آپ کی سیاست کا رہنما رہا تو نہ ہندوستان میں شرافت زندہ رہ سکتی ہے نہ پاکستان میں شرافت زندہ رہ سکتی ہے. اور بھی اس قسم کی باتیں ہیں جو مختلف زاویوں سے بیان کی جا سکتی ہیں, لیکن وقت چونکہ تھوڑا رہ گیا ہے, میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک دو اقتباس پیش کر کے اب اس مضمون کو ختم کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں, اس بات کو کون نہیں جانتا کہ سخت دشمنی کی جڑ ان نبیوں اور رسولوں کی تاخیر ہے جن کو ہر ایک قوم کے کروڑہ انسانوں نے قبول کر لیا ہے. پھر فرماتے ہیں, دنیا کی مشکلات بھی ایک ریگستان کا سفر ہے, कि जो इन गर्मी और तमादत आफ्ताब के वक्त किया जाता है, बस इस दुश्वार गुजार राह के लिए बाहमी इत्तेफाक के उस सर्द पानी की जरूरत है जो ये जलती हुई आग को ठंडी कर दे, नीज प्यास के वक्त मरने से बचावे। ऐसे नाजुक वक्त में ये रातें आपको सुलह के लिए बुलाता है, जबकि दोनों को सुलह की बहुत जरूरत है। आप हिंदू और मुसलमान को मुखातिब हैं, आज मैं भी हिंदू और मुसलमान को खसूसियत के साथ पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू को मुखातिब होते हुए कहता हूं, जबकि दोनों को सुलह की बहुत जरूरत है। दुनिया पर तरह तरह के इब्तला नाजिल हो रहे हैं, जल्जले आ रहे हैं, कहत पड़ रहा है, और ताउन ने भी अभी पीछा नहीं छोड़ा। और जो कुछ खुदा ने मुझे खबर दी है वो भी यही है कि अगर दुनिया अपनी बदअमली से बाज नहीं आएगी और बुरे कामों से तौबा नहीं करेगी तो दुनिया पर सख्त सख्त बलाएं आएंगी। मैं जो बार बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अकल और इंसाफ से समझौतों की तालीम दे रहा हूं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुझे आइंदा इस दुनिया में बहुत बहुत खौफनाक इब्तला और जंगे दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुरानी तालीम पर मबनी जो मैं समझा हूं, ऐसे इब्तला हैं जो आलमगीर होंगे और बहुत बड़ी तबाहियां लाएंगे। और कुछ हजरत वसीम अलैहिस्सलाम के अलामात पर मबनी, कुछ सियासी हालात ने जो अपनी कहानी, अपने मुस्तकबिल की कहानी आज के उफक पर लिखनी शुरू कर दी है, उसको पढ़ते हुए मुझे मालूम है कि बहुत सख्त दिन आगे आने वाले हैं। और गरीब कौमों का फर्ज है कि आज संभलें और अपने हालात दुरुस्त करें, वरना उन हालात का मुकाबला करने की इनमें कोई सलाहियत बाकी नहीं रहेगी। अमीर कौमें हमेशा गरीबों के इख्तलाफ से फायदा उठाकर उनको आपस में लड़ाती हैं, और उसके नतीजे में वो दोनों तरफ के लोग अमीर कौमों को अपना हमदर्द समझ रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे का खून चूसकर हथियार खरीदते, और वो हथियार एक दूसरे का खून बहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक मुख्तसर सी कहानी है जो इस सारे दौर का की तारीख का खुलासा बन चुकी है। हर सियासतदान ये जानता है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं जिसको समझने के लिए गैर मामूली अक्ल दानिश की जरूरत हो या तालीम की जरूरत हो। स्कूल का बच्चा बच्चा भी जानता है कि मगरबी कौमों ने दुनिया पर डिवाइड एंड रूल के जरिए हुकूमत की है, और हमारे सियासतदान उन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए हैं जहां इब्तदाए में कायदों में यह बात लिखी गई थी, लेकिन मत के दम तक होश नहीं करते, इसलिए कि खुदगर्जी अंधा कर देती है। जानते हैं कि यह गलत है, जानते हैं कि हम खुद अपने आप को इन लोगों के हाथों में खिलौना बनाए हुए हैं, और हमारे आवाम की इज्जत, हमारे कौम का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। इसके बावजूद नफसानी खुदगर्जियों के नतीजे में वो तीन मुहर्रिकात जो सियासत के मैंने आपके सामने रखे थे वो इनकी आंखों के सामने पर्दे बन जाते हैं, गोया कि वो तीन पर्दे हैं जिनका कुरान करीम में जिक्र है। एक कानों पर पड़ जाता है, एक आंखों पर पड़ जाता है, और एक वो है जो दिल पर मोहर लगा देता है। तमाम वो सलाहियतें मसख हो जाती हैं जिन सलाहियतों की कौम के रहनुमाओं को जरूरत पड़ती है। पर जमात को चाहिए कि सारी दुनिया में ये बातें समझा कर जहाज करे। अगर आज हम नहीं समझेंगे तो कल हम समझने के लायक नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। कम से कम अहमदियत को ये जो तसली होगी कि हम अगर मरे हैं तो राय हक पर मरे हैं, नेकी की तबलीग करते हुए मरे हैं। ऐसा शख्स जो नेक काम पर जान देता है वो जिस कदम पर गिरता है शहादत की जिंदगी उसे नसीब होती है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر